إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تعالى في مقام آخر: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وقال تعالى في مقام آخر: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. صدر اجلاس، معزز سامعین جلسہ، سپاہ صحابہ پاکستان کے جیالے عزیز نوجوانوں، متعدد علماء کی تقاریر، ان کے اپنے اپنے انداز میں آپ حضرات نے سماعت فرما لی ہے. میں اپنی گزارشات میں جو کچھ تفصیلا بیان کرنا چاہوں گا، ان تفصیلات کو سمجھنے کے لیے میں ابتدان یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سپاہ صحابہ پاکستان کے عزیز نوجوان، میری آج کی ان گزارشات کو پالیسی بیان سمجھیں اور اس پالیسی سے ہٹ کے وہ کوئی قدم اٹھانے کی کوشش نہ فرمائیں. ساتھ ہی آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ ٹھنڈے دل سے، دل کی اتھا گہرائیوں سے، پورے غور اور فکر کے ساتھ میری گزارشات کو سماعت فرمانے کے بعد از خود فیصلہ فرمائیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. مجھے آپ کے شہر میں آئے ہوئے تقریباً 12-13 برس کا عرصہ ہونے والا ہے. میری یادداشت کے مطابق سن 74 کی ابتدا میں یہاں بطور خطیب کے آپ کے شہر میں آیا. اس سے پہلے کہ میری زندگی ایک طالب علم کی زندگی تھی، عام طور پر دشمن نے تاثر یہ قائم کیا ہوا ہے اور اس نے پروپوگنڈا مشینری کے ذریعے بعض افراد کو یہ باور کرا رکھا ہے کہ حالات کی تمام تر سنگینی، حالات کا بگاڑ اس کا سبب حق نواز ہے. میں یہی سے آج اس کا آغاز کرتا ہوں اور فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، انتظامیہ پہ چھوڑتا ہوں، حکومت پہ چھوڑتا ہوں کہ حالات کی سنگینی کا باعث اور سبب میں ہوں یا کوئی اور ہے. میں طالب علم تھا اور آپ کے شہر میں میرا کسی کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا کہ میں کسی بھی حیثیت سے طالب علم کے دور میں یہاں کے مسائل میں ملوث ہوں. جنگ میں آمد سے پہلے باب عمر کا واقعہ پیش آ چکا تھا. پانچ نوجوان جام شہادت نوش کر چکے تھے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت تو میں نہیں تھا، مجھے آپ نشاندہی فرمائیں کہ اس وقت وہ کون سی ذات تھی، کون سی شخصیت تھی، کون سے افراد تھے جو باب عمر پر قتل عام کا سبب بنے اور جس کے عوض میں پانچ سنی مسلمانوں کو شہادت کا جام پینا پڑا. میں تو اس وقت نہیں تھا. میں جنگ میں نہیں تھا کہ حسب العلم میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پتلا جلایا گیا، معاذ اللہ اس پتلے کو، فاروق اعظم کا پتلا تصور کر کے اس کے جو پر جوتے مارے گئے، جس کے جواب میں ایک درخواست میں آگے چلنے سے پہلے یہ بھی عرض کروں گا کہ میری آج کی تقریر کو آپ نے سابقہ تقاریر سے ہٹ کے سننا ہے. نعرے کم، جذبات زیادہ ہیں کم، اور توجہ زیادہ، کیونکہ آج کی میری تقریر ایک پالیسی بیان ہوگا جیسے میں نے عرض کیا ہے. تقاریر خطابت ایک فن ہے، اس میں کبھی نشیب، کبھی فراز، کبھی تلخی، کبھی جذبات، کبھی شعرا نوائی، یہ مختلف سٹیج اس میں آیا کرتے ہیں. لیکن میں جو بات آج کہنا چاہتا ہوں میں اس کے ذریعے ایک خاصی تاریخ دہرا کر آپ کے جذبات کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس حالات کی سنگینی کا اصل سبب کون ہے، تاکہ آپ کو آگے چلنے میں آسانی ہو. میں نے عرض کیا کہ میں یہاں نہیں تھا. حسب العلم کی تحریک چلی، فاروق اعظم کی توہین کی گئی، گرفتاریاں ہوئیں، مقدمات چلے، نہ آپ مجھے جانتے تھے، نہ میں آپ کو جانتا تھا، نہ میں نے یہاں آ کے تقاریر کی تھی، نہ حسب العلم کی تحریک کا میں بانی تھا، نہ میری وجہ سے رد عمل کے طور پہ فاروق اعظم کا پتلا وہاں جلایا گیا تھا. میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ نشاندہی فرمائیں کہ اس وقت وہ کون سے افراد تھے جو فاروق اعظم کو پتلا جلانے کا سبب بنے، کون سے افراد تھے جن کی وجہ سے حالات کی سنگینی ہوئی، کون سے افراد تھے جن کی وجہ سے شہری امن برباد ہوا، جنگ ایک پھر تحریک کی لپیٹ میں آ گیا، وہ افراد کون تھے، وہ ان حالات کی پشت پہ کون سے لوگ تھے، آپ نے اس کی نشاندہی کرنا ہوگا اور ان حالات واقعات کو سامنے رکھ کے اگلا فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا. محترم سامعین، میں یہاں نہیں تھا، آپ کے ضلع میں نہیں تھا. روڈو سلطان نے ایک عالم دین کو بلا جواز، بلا وجہ شہید کیا گیا اور ایک بار پھر جنگ حالات اور واقعات کی سنگینی کا شکار ہوا. جنگ ایک بار پھر تحریک میں جھونک دیا گیا، جنگ کو ایک بار پھر ایک عظیم تحریک چلا کے کام کرنا پڑا. میں یہاں نہیں تھا. ککی نو میں ایک حافظ قرآن کے لہو سے، محمد نواز کے لہو سے ظالم نے اپنے ہاتھ رنگے. میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا میری وجہ سے حافظ محمد نواز کو قتل کیا گیا، میری وجہ سے مولانا دوست محمد کو قتل کیا گیا، میری وجہ سے باب عمر کا فساد ہوا، میری وجہ سے باب عمر پہ پانچ آدمی شہید کر دیے گئے. یہ سوال میرا پوری جنگ کی قوم سے ہے کہ آج جو اس پروپوگنڈے کو پوری شدت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے, پوری شدت کے ساتھ اس پروپوگنڈے کو عام کیا جا رہا ہے, حق نواز حالات کی سنگینی کا باعث ہے. میں جب نہیں تھا اس وقت باعث کون تھا؟ فرض کیجئے میں مان لیتا ہوں کہ آج حالات کی سنگینی کا باعث میں ہوں, اس سے پہلے جو باعث تھا اس کی نشاندہی بھی تو کر دی جائے. کہیں یہ تو نہیں کہ میں سب کا تاریخ کو دھونا چاہتا ہوں, کہیں یہ تو نہیں ہے کہ تم نے جس کی بنیاد رکھی تھی اہل سنت والجماعت, اس بنیاد کو سامنے رکھ کے اپنے حقوق قانون اور آئین کی دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں. آخر آپ کو تاریخ سے اس طرح چشم توتی ہیں اور اس طرح گویا صرف نظر اور اس طرح نظریں ہٹانے کی اجازت قطن نہیں دی جائے گی. آپ کو ان حالات پہ نظر رکھنا ہوگا, ان واقعات کو سامنے رکھ کے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس وقت تو میں نہیں تھا, پھر یہ واقعات پیش کیوں ہوئے اور ایسی سنگین صورتحال کیوں پیدا ہو گئی. میرے محترم سامعین, میری ابھی جنگ میں آمد نہیں ہوئی تھی, آپ حضرات نے شیعہ سنی بنیاد پہ الیکشن لڑا, آپ حضرات نے شیعہ سنی بنیاد پہ کمپین چلائی, آپ حضرات نے شیعہ سنی بنیاد پہ ورکنگ کی, آپ نے شیعہ سنی بنیاد پہ کمیٹیاں قائم کی اور اس بنیاد پر آپ نے الیکشن جیتا. آپ کے چار ایم این اے اسمبلی میں گئے, حق نواز نہیں تھا. کیا اس وقت بھی آپ پہ میرا ہی گویا بوجھ تھا؟ میں نے آپ کو پڑھایا تھا آپ شیعہ سنی بنیاد پہ الیکشن لڑے, میں نے آپ کو کہا تھا آپ شیعہ سنی مسئلے کو کھڑا کریں, میں نے آپ کو کہا تھا آپ اسی کا پرچار کریں, قصبہ قصبہ گاؤں گاؤں کریا کریا اسی کی آواز دیں. میں تو اس وقت کہیں آپ کو نظر ہی نہیں آتا تھا, لیکن یہ صورتحال موجود تھی. آخر اس وقت ان حالات کا باعث کون بنا, سبب کون بنا اور کس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے؟ آل سنت کے جذبات بھڑکے اور وہ یکجان ہو کر میدان عمل میں 70 کے الیکشن میں آ گئے. وہ بھی تو میں نہیں اس کا سبب بنا, جب میں موجود ہی نہیں تھا میں سبب اس کا کیسے بن گیا؟ تو اس سابقہ تاریخ کو سامنے رکھ کے آپ کو آج کے حالات معلوم کرنا ہوں گے کہ آخر اس کی کیا وجہ, کہ جب میں نہیں تھا تو جنگ میں حالات سنگین سے سنگین تھے اور آج اگر میں آیا ہوں اور پھر وہ حالات لوٹ آئے تو یہ سابقہ تاریخ کا حصہ ہے, اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں. پھر جنگ کو چھوڑیے, میں یہ کہتا ہوں کہ بلوچستان میں جو اسلحہ تقسیم ہوا, دیواریں توڑ کے اسلحہ نکالا گیا, ایران کے گماشتے آئے انہوں نے قتل عام کیا, پاکستان کا وزیر داخلہ خود بیان دیتا ہے کہ ایران سے 200 آدمی پاکستان میں تخریب کاری کے لیے آیا ہے اور وہ خود تسلیم کرتا ہے کہ شیعوں نے وہاں غنڈہ گردی کی اور اس کی ابتدا کی ہے. حق نواز اب تک بلوچستان کے صوبہ میں تقریر کرنے کی غرض سے نہیں گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ایران کے غنڈے میں نے بلوائے تھے, وہاں فساد میں نے کرایا تھا, وہاں سنی بچیوں کے پستان کاٹنے پہ مجبور میں نے کیا تھا, کیا وہ میری تقاریر کا رد عمل تھا؟ پاکستان کی زمین میں بلوچستان وہ صوبہ ہے جو کم از کم اب تک تقاریر کے سلسلے میں میری دسترس سے باہر ہے. سرحد میں پہنچا ہوں گا, سندھ میں گیا ہوں, پنجاب کے کریا کریا بستی بستی گیا ہوں, اقرار ہے, لیکن بلوچستان کی زمین پہ باوجود اس کے دوستوں نے احباب نے کہا لیکن جانے کا اتفاق نہیں ہوا. میں اس جگہ کا بھی نام بتلا رہا ہوں, میں نے آپ کو جنگ کے وہ دن بتلائے جب یہاں نہیں تھا, بلوچستان کا وہ حصہ بتلا رہا ہوں کہ جہاں میں نہیں گیا لیکن وہاں وہ فساد ہوا جو تاریخ میں لکھا جائے گا, جس کو تاریخ کبھی نہیں مٹا سکتی. کیا میں اپنی ضلع انتظامیہ سے, صوبائی انتظامیہ اور مرکزی انتظامیہ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ اس کا سبب میں ہوں اور یہ ساری کارروائی میں کرنے والا ہوں؟ میں ایران سے گماشتے لاتا ہوں, اسلحہ میں وہاں سے لاتا ہوں اور جن دیواروں کو توڑ کے اسلحہ نکالا گیا ہے, کیا وہ سپاہ صحابہ کے کلاشن کوف تھے؟ کیا سپاہ صحابہ کی 7 mm تھی وہی توڑ کے تم نے نکالی تھی؟ سپاہ صحابہ کے مکانوں کی دیواریں توڑنے کے بعد تو تمہیں کوئی 7 mm کوئی کلاشن کوف نہیں ملی, جبکہ شیعوں کے مکان تم نے توڑے اور اسمبلی میں تم نے بیان دیا, سینٹ میں میری حکومت بیان دیتی ہے کہ شیعوں کے مکانوں سے اسلحہ نکالا گیا, مکان توڑ کے دیواریں توڑ کے نکالا گیا. کیا ان حالات کے بعد بھی انتظامیہ نہیں سوچتی کہ تقریب کار کون ہے اور یہ کس کا رد عمل ہے؟
حیرت ہے مجھے ان تمام واقعات کو، کیا آپ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی نظر انداز کر دیں گے؟ پھر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پارا چنار میں فساد ہوا، میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے بتلائے کوئی کہ پارا چنار میں میں نے تقریر کی ہو، میری تقریر کے رد عمل میں وہاں فساد ہوا ہو، وہاں بھی شیعہ سنی فساد ہوا، وہاں تو میں نہیں تھا. اسی طرح اب تک مجھے بیت اللہ کے حج کی گویا بیت اللہ کا حج نصیب نہیں ہوا، میں تو وہاں نہیں گیا، میں نے وہاں شیعہ سنی مسئلہ نہیں چھیڑا، میں نے وہاں کوئی اشتعال انگیز تقاریر نہیں کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر سال کے بعد ایک لاکھ ایرانی بیت اللہ کی توہین کرتا ہے، ہر سال کے بعد ایک لاکھ ایرانی وہاں جلوس نکالتا ہے، ہر سال کے بعد ایک لاکھ ایرانی وہاں ماتم کرتا ہے. نہ اس کو حرمین کہا جا ہے، نہ پیغمبر کی قبر اقدس کہا جا ہے، نہ اس کو جنت البقیع کہا جا ہے، نہ اس کو بیت اللہ کی قدر و منزلت کہا جا ہے، نہ اس کو عبادت یاد ہے. وہ بیت اللہ میں تقریب کاری کرتے، کیا حرمین شریفین میں جلوس نکالنا یہ بھی حق نواز کی تقاریر کا رد عمل ہے؟ اگر یہ تمام واقعات حق نواز کی تقریر کا رد عمل ہے تو پھر تم حق نواز کو دنیا کا لیڈر مان لو. پھر تمہیں چاہیے کہ تم شرم کرو اور مجھے پوری دنیا کا لیڈر مان لو. اور اگر یہ واقعات میری تقاریر کا رد عمل نہیں ہے تو کس کا رد عمل ہے؟ آج تم اپنی بدماشی، بے حیائی، بد کرداری، گنڈہ گردی، بد فطرتی اور اپنے کفر کو چھپانے کے لیے پروپوگنڈا کرتی ہو کہ حق نواز ان تمام کارروائیوں کا سبب اور ذریعہ ہے. 188 کے کیس سے لے کر آج 302 کے کیس تک حق نواز پہنچ کے آپ کے ملک میں 302 کے مقدمے اپنا دفعے سے بڑی کوئی دفعہ نہیں، لیکن حق نواز آج بھی شیعہ کو کافر سمجھتا ہے، کل بھی شیعہ کو کافر سمجھتا تھا. خیر یہ نعرے نہیں لگانے، یہ بات بھول جائیں کہ شاید پاکستان کا کوئی دفعہ مجھے میرے عزائم سے باز رکھ لے گا. حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے سچ فرمایا کہ موت انسان کا سب سے بڑا دفاع کرنے والی ہے، موت انسان کا سب سے بڑا دفاع کرنے والی ہے. جب تک موت نہیں آئے گی لوگ سوچیں گے حق نواز مر جائے، اس کے ساتھی مر جائیں، اس کے دوست احباب مر جائیں، لیکن جب تک موت نہیں آنا موت ان دشمنوں کا دفاع کرتی رہے گی. اور جس دن موت نے آ جانا ہے، دوست چاہے میں بچ جاؤں نہیں بچ سکوں گا، بھائی چاہے بچ جاؤں نہیں بچ سکوں گا، بچے چاہے بچ جاؤں نہیں بچ سکوں گا، اگر میری موت آ گئی ہے تو بچ نہیں سکتا، نہیں آئی تو دنیا شیعت الٹی لٹک جائے. میں ان کے ظلم و جور اور تعصب اور تمرہ بھری چھاتیوں پہ بیٹھ کے اصحاب پیغمبر کی منقبت، عزت، ناموس، قدر و منزلت کو اعلانیہ بیان کرتا رہوں گا. آواز یہ حق کو یوں نہیں دبایا جا سکتا. میرے محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے چند ایک حالات رکھے، ان حالات کو سامنے رکھ کے آپ سوچیں کہ میں تو ان واقعات میں انوالو نہیں ہوں، ان واقعات میں میں تو ملوث نہیں ہوں، پھر بھی شیعہ تقریب کاری پہ لگا ہوئے. میرے محترم سامعین، اب آئیے آپ اپنے ضلع کے وہ واقعات لے لیں کہ جو واقعات میری موجودگی میں آئے، یعنی یہ ایک دوسرا حصہ ہے جنگ کا کہ جس حصے کو میرے کھاتے میں یا ہمارے دیگر علماء کے کھاتے میں یا ساتھیوں کے کھاتے میں ڈالا جا سکتا ہے، یہ وہ حصہ ہے جس کو میں اب بیان کر رہا ہوں. اپنی جنگ میں آمد کے بعد، میری آمد کے بعد گڑھ مہاراجہ میں فساد ہوا، سنیوں کی دکانیں جلائی گئیں، قرآن کریم کو آگ لگائی گئی. میں پوچھنا چاہوں گا کہ جس دن گڑھ مہاراجہ میں قرآن کو آگ لگی ہے، سنیوں کی دکانیں جلی ہیں، سنیوں کی پراپرٹی تباہ کی گئی ہے، کیا اس دن حق نواز نے جلوس نکالا ہوا تھا؟ کیا اس دن حق نواز کسی جلوس کو گائیڈ کر رہا تھا؟ کیا اس دن حق نواز اس جلوس کا داعی تھا؟ یا ایران کے دو گماشتے جن کے نام کا اشتہار دیا گیا کہ وہ جلوس کی لیڈ کریں گے اور وہ لیڈ کرنے کے لیے آئے، وہ تیزاب بھری بوتلیں لائے تھے، اسلحہ لائے تھے، اور اللہ رب العالمین کی غیرت اور اس کے غضب کو دعوت دیتے ہوئے انہوں نے مسجد کی توہین کی، قرآن کریم کو آگ لگائی، اور اس کھوکھے کو جب آگ لگانے لگے جس میں عربی دینی کتابیں اور قرآن کریم موجود تھے جو اس نے برائے فروخت رکھے ہوئے، تو وہ سنی غریب ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ مجھے قرآن نکال لینے دیجئے، اس کے بعد آپ آگ لگانا چاہتے ہیں لگا دیں. تو شیعوں نے یہ جواب دیا تھا جو میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے بیان کر رہا ہوں کہ ہم نہیں مانتے اس قرآن کو، یہ شراب خور خلفاء کی خاطر لکھا گیا قرآن ہے. اور یہ الفاظ توجہ رہے ذرا، یہ الفاظ اس ایف آئی آر میں درج ہیں جس کے مطابق ان کا چلان ہوا. نتیجہ کیا نکلا؟ آل و سنت بھی پھر گئے. اس وقت واقعی میں جنگ میں موجود تھا، لیکن ایرانیوں کو دعوت تو میں نے نہیں دی، تیزاب کی بوتلیں بھر کے میں تو نہیں لے گیا. اگر آل و سنت کی دکانیں جلائی جا چکی تھیں، قرآن کریم کو آگ لگائی جا چکی تھی، اس کے بعد آپ بتلائیں کہ کیا رد عمل کے طور پہ ایک اقلیت، ایک وہ گروہ جو آٹے میں نمک کے برابر ہے، جو آج کی ہڑتال میں آپ کو نظر آ گیا، آیا یا نہیں آیا؟ اونچی آواز سے، آج کی ہڑتال میں آپ کو نظر آ گیا وہ گروہ کتنا ہے؟ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اگر حق نواز شرارتی ہوتا تو گڑھ مراجہ میں تم نے قرآن کو آگ لگائی تھی، اس سے بڑی مقدس چیز اس دنیا میں اللہ کے بعد اور کوئی نہیں ہے. اگر ہم شرارتی ہوتے، وہاں لاکھوں کا اجتماع تھا، تمہارے گھروں کو آگ لگائی جا سکتی تھی، تمہارے امام باڑے برباد کیے جا سکتے تھے، تمہارے متے خانے اڑائے جا سکتے تھے، تمہیں قرض کیا جا سکتا تھا، لیکن اس لاکھوں کے اجتماع کو کنٹرول کیا، جیس مطالبات کیے، اس سے پہلے حکومت نے انہیں گرفتار نہیں کیا تھا، کانفرنس کے بعد گرفتار کیا، ایک سال وہ جیل میں رہے. اور اسی دوران شیعوں نے پھر دوبارہ قرآن کو آگ لگائی. آپ کی تسلی کے لیے کہنا چاہتا ہوں، آج بھی جنگ کی پھیلیں گواہ ہیں، شیعوں نے دوبارہ قرآن کو آگ لگائی اور لگانے کے بعد پرچہ رجسٹر کروا دیا سنی نوجوانوں کے خلاف کہ یہ ہماری مسجد میں آئے اور انہوں نے قرآن کو آگ لگائی ہے. احمد نسیم اس وقت یہاں ایس پی تھے، ان سے میری بات ہوئی اور لیڈران کی باتیں ہوئی، ان کے سامنے موقف رکھا گیا. میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ خدا کے غضب کو دعوت مت دیجئے، سنی قرآن کو چومتا ہے، سنی قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، سنی قرآن کا حافظ ہے، سنی قرآن تراوی میں پڑھتا ہے، یہ قرآن نیچے گر جائے تو کفایا ادا کرتا ہے، یہ کیسے جلا سکتے؟ قرآن وہی جلا رہا ہے جو عثمان کا دشمن ہے، جو جانے القرآن تھا. قرآن وہی جلا رہا ہے جو قاتل وحی کا دشمن ہے، معاویہ بن ابی سفیان کا، جس نے قرآن کو اپنی قلم سے لکھا. اس لیے آپ تحقیق کریں، تفتیش کریں. شیعوں نے قرآن کو دوبارہ آگ لگائی ہے. وہ کہنے لگے کہ کیوں لگائی، وجہ اس کی کیا ہے؟ ہر پرچے میں وجہ بتلانا پڑتی ہے، ہر پرچے میں وجوہات سامنے لانا پڑتی ہیں کے حالات سامنے آئے. میں نے ان کو کہا کہ میرے سامنے وجہ اس کی، آپ ان لائنوں پہ تفتیش کریں، واقعات آپ کے سامنے آ جائیں گے. میں نے ان کو لائن دی کہ شیعہ کراس کا پرچہ درج کرا کے آل سنت کو کرش کرنا چاہتے تھے اور سلو کے میز پہ آنا چاہتے ہیں. ان نے آدمی بھیجے، سلو نہیں ہو سکی. عارف خان رجبانہ ان کا لیڈر تھا، اس نے مجھ سے معافی مانگی. آج وہ زندہ، شاید کل مر جائے اور لوگ کہیں کہ تو ویسے ہی گپے ہانک رہا ہے. آج وہ بے شخص ہے، اس سے آج پوچھئے. اس نے معافی نہیں مانگی، بلکہ اس نے عدالت میں جب فیل ہوا اور عدالت میں اس نے بیان دیا، اس کے مقابلے میں عدالتی بیان میرا ہوا. جج نے اس سے کہا تھا تو شیعوں کی ضمانت دیتے کہ یہ شرارت آئندہ نہیں کریں گے. اس نے کہا جی ضمانت کیسے دی جا سکتی ہے، اتنے لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی شرارت کر دے گا، میں تو ضمانت نہیں دے سکتا. اس کے جواب میں سیشن جج نے مجھ سے پوچھا، آپ سنیوں کی ضمانت دیتے ہیں؟ اللہ گواہ ہے، اللہ کے گھر میں روزے سے کھڑا ہوں. آج عارف زندہ ہے، صدیقی صاحب وکیل زندہ ہیں، صبا خان وکیل زندہ ہے، کچہری زندہ ہے، وہ سیشن جج زندہ ہے. آپ پوچھے، میں نے کہا میں شورٹی دیتا ہوں کہ اگر یہ ضمانت اٹھا لیں، شیعہ شرارت نہیں کرے گا، تو کوئی سنی بچہ کسی شیعہ کو انگلی تک نہیں لگائے گا. عدالت کا رخ مڑ گیا. اس نے کہا وہ ضمانت دیتا ہے اپنی عوام کی کہ کوئی شرارت نہیں ہوگی. آپ کہتے ہیں میں ضمانت نہیں دے سکتا، اس کا معنی یہ کہ شرارتی عنصر آپ کے ہاں موجود ہے. ذہن بدل گیا عدالت کا، اس نے ضمانت ریجیکٹ کر دی. کالا منہ کرا کے واپس آئے اور نصر اللہ سیال، جس نے ایک سال جیل کاٹی، جس نے قرآن کو آگ لگائی تھی، اس کا بھائی ذوالقرنیل ہیروئن کے کاروبار میں امریکہ کے مقدمے میں ملوث ہے. علی کے اس شہاب کا کردار دیکھیے, علی کے عاشقوں کی سیرت تو دیکھ لیجئے. وہ ذوالقرنین شیخ محمد یوسف اب موجودہ ایم پی او کو میرے پاس لے کے آیا, محلے داری کے لحاظ سے بھی ان کا حیا تھا, تعلقات کی بنیاد پہ بھی لحاظ تھا, لیکن آج شیخ یوسف صاحب زندہ ہیں. میں نے ان سے انکار کیا, میں نے کہا مسئلہ خدا کی کتاب کہے, میرا نہیں, میرا باپ قبر سے اٹھ کے آ رہا ہے تب بھی معاف نہیں کیا جائے گا, یہ کام میرے بس کا نہیں ہے. چنانچہ اس کے بعد اس نے نواب زادہ افتخار احمد صاحب انصاری سے کہا, میں دیانتداری کے ساتھ کہوں گا کہ نواب صاحب نے پہلے مجھ سے پوچھا آپ کی کیا رائے, میں نے کہا نواب صاحب آپ وزیر مذہبی امور بھی رہے, آپ کو دینی مطالعہ بھی ہے, میں معافی دے سکتا ہوں قرآن کریم کو آگ لگانے والے مجرم کو, اگر وہ میرا ذاتی نقصان کرتا تو معافی دے دیتا. مجھے نواب صاحب نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, میں اگلی بات نہیں کہنا چاہتا. یہ سفارش بھی ان کی ناکام ہو گئی. پھر میرے دوست تھے چودھری محمد ادریس ایڈوکیٹ, ان سے اس نے کہا کہ کسی طرح ہمیں معافی مل جائے, انہیں بھی جواب ملا, وہ بھی کچھ نہ کر سکے. اس کے بعد اب آپ کا موجودہ ایم این اے امان اللہ سیال آیا, یہ کہتے ہیں میرے باپ کے اور آپ کے باپ کا پگڑا بٹا ہوا تھا. میں نے کہا مجھے کیا معلوم, میرا باپ بھی مر گیا, تیرا باپ بھی مر گیا, میں قبر سے جا کے پوچھوں کہ اس کا پگڑا بٹا ہوا تھا یا نہیں, تھانہ تو میرا اور آپ کا پچھلا ایک ہے, لہذا میں منت کرتا ہوں, سماجت کرتا ہوں, نصر اللہ کو معاف کر دیجئے. میں نے کہا کچھ کر لیں, میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ قرآن کے قاتل ہیں, قرآن کے دشمن ہیں, سزا بھگتیں گے. میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ دشمنی ہیں جو شیعوں کو میرے خلاف آئے دن اکساتی چلی جا رہی ہیں. ظلم وہ کرتے ہیں میں دفاع کرتا ہوں, زیادتی وہ کرتے ہیں میں دفاع کرتا ہوں, مارتے وہ سنیوں کو ہیں کہ میں لڑتا ہوں, مارتے وہ ہیں, جھگڑا میں کرتا ہوں, میں تمام تر دفاعی جنگ لڑتا ہوں. اگر سنی ہمارا ساتھ نہیں دے گا آپ بتلائیں, میں کسی گردوارے پہ دستک دوں, آپ بتلائیں میں کسی عیسائی کے دروازے پہ دستک دوں. اگر تم ایشا کے دوپٹے کے لیے دست و بازو نہیں بنتی ہو تو مجھے وہ در بتلاؤ جس در پہ میں گھٹنے ٹیکوں کہ میری امی کائنات کی امی پیغمبر کا حرم پیغمبر کی عفت پہ لوگ ترا کر رہے ہیں, میں کن کو ساتھ لے کے چلوں, تم مجھے دروازہ بتلا دو, میں اس دروازے پہ چلا جاتا ہوں. اور اگر اور کوئی دروازہ نہیں ہے, تم ہی وہ دروازہ ہو, تو تمہیں دست و بازو بن کے میدان عمل میں اترنا ہوگا, ہمارے ساتھ جو ہوگا اللہ کے حوالے. لیکن انشاءاللہ اصحاب پیغمبر کی عزت ناموس اور عدالت کا جھنڈا گڑ چکا ہے, مزید گاڑ دیا جائے گا. کیا خیال ہے آپ کا, کچھ حالات آپ کے سامنے آئے یا نہیں آئے؟ جی یہ میری موجودگی میں گڑھ مراجے کا واقعہ پیش آیا. خیر عرض یہ کر رہا تھا, میں نے ایس پی سے کہا انہوں نے خود قرآن کو دوبارہ آگ لگائی ہے, جرت دیکھیے. وہ کہنے لگا کیسے لگائی ہوگی؟ میں نے کہا جیسے پہلے لگائی ہے. تفتیش ہوئی, تحقیق کے دوران شیعوں نے مانا, اقرار کیا کہ واقعی ہم نے آگ لگائی ہے دوبارہ قرآن کو. کیوں لگائی؟ کہ جی ہم سنیوں پہ کراس پرچہ درج کرانا چاہتے تھے تاکہ یہ سلو پہ مجبور ہو جائیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو آگ لگاتے ہوئے کراس پرچہ درج کرانے کی غرض سے شرم نہیں کرتے, وہ گلیوں میں پھرنے والے ایک غریب مسلی کو قتل کرنے سے شرم کریں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اونچی آواز سے کیوں نہیں بولتے اور بلند آواز سے؟ سنو, خدا کی قسم, اگر حق نواز کے ذہن میں تخریب کاری ہوتی, حق نواز کے ذہن میں کسی کو قتل کرنا ہوتا, حق نواز کے ذہن میں یہ پروگرام ہوتے, مسلی نہیں پھر اب تو اڑتی. 302 مسلی کا بھی, 302 آبدہ کا بھی, کوئی فرق ہے کہ اس میں؟ اگر میرے ذہن میں یہ تخریب کاری ہوتی پھر ہم کسی کام کے آدمی کو ہاتھ ڈالتے جس سے مزہ بھی آئے. ایک غریب کو مارنا تھا کہ جس سے ہماری کوئی واقفیت نہیں, جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, اس کو آگے چل کے میں بتلاتا ہوں کہانی کیسے بنائی گئی. خیر عرض یہ کر رہا ہوں کہ کراس پرچہ درج کرایا, ایس پی نے تحقیق کی, تفتیش کی, آج وہ ایس پی زندہ ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے مزیدار بات یہ ہے کہ کل تازہ میری اور اس کی ملاقات آئی جی آفس میں ہوئی. میں آج ان کو سامنے لا کے اس کیس کی تفتیش کرا سکتا ہوں کہ انہوں نے دوبارہ قرآن کو خود آگ لگائی تھی یا نہیں لگائی تھی. یہ وہ واقعات ہیں جو اس بات کی دلیل بنتے چلے جائیں گے کہ شیعہ قدم قدم پہ تخریب کاری کرتے ہیں اور ہم اس کے جواب میں اپنا دفاع کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ گڑھ مہاراجہ کے جن دکانداروں کی دکانیں جل گئی تھیں کیا ہم ان کا دفاع نہ کرتے؟ اونچی آواز سے کرتے یا نہ کرتے؟ قرآن کو آگ لگی تھی اس کا دفاع کرتے یا نہ کرتے؟ آج جائیں آپ گڑھ مہاراجہ میں دیکھیں جن کا کھوکھا تھا ان کی بھی پختہ دکان ہے اور جن کی کچی دکانیں تھیں وہ بھی پختہ ہیں. سیو نے اڈھا کو بھی چیلنج ہے, دوست کو بھی چیلنج ہے. جنگ لڑی دکانداروں کے لیے, جنگ لڑی اللہ کی کتاب کے لیے. دوست ٹھکرائے, احباب ٹھکرائے, تعلقات ٹھکرائے, مقدمے جھیلے, مصیبتیں برداشت کی, لیکن کیس میں لٹک نہیں آنے دی. اور سیوں نے سال جیل کاٹی, 2.5 لاکھ روپیہ جرمانہ ادا کیا, جلوس کا روٹ بدلا. آج کا دن آیا, وہ دن گیا, آج کا دن آیا, پھر گڑھ مہاراجہ کی زمین پہ کھلا تبرا نہیں ہو سکا. یہ ضرور ہے کہ میں لڑائی لڑتا ہوں لیکن دفاعی لڑنی چاہیے, دفاعی جنگ یا نہیں لڑنی جی؟ لڑتا ضرور ہوں لیکن دفاعی جارحیت نہیں کرتا, ابتدا نہیں کرتا, میں اس کا قائل ہوں. میرے محترم سامعین, میرے جنگ کے جنگ میں موجود ہونے کے بعد دوسرا واقعہ 10 محرم کو علوم شریعہ کا پیش آیا. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جو میرے محترم بزرگ مولانا سید صادق حسین شاہ صاحب کے جذبات تھے وہ کتنی شدت میں تھے. ان کو کنٹرول کرنا آسان نہیں تھا. عمر میں بڑے, علم و فہم میں بڑے اور تقوی و پرہیزگاری میں بڑے. ان کو کور کرنا ان کے جذبات تھے کہ ہر سال مجھے تنخواہ دیا جاتے, میں نے ان کے پاؤں پکڑے. حضرت مولانا ولی اللہ صاحب نے پاؤں پکڑے, میاں ریاض حشمت نے پاؤں پکڑے اور اسی طرح دیگر کئی سارے لوگوں نے باقاعدہ پاؤں پہ ہاتھ رکھا, منتیں کر کے آمادہ کیا, فیصلہ کروایا کہ کوئی آدمی نہ مر جائے, کوئی آدمی قتل نہ ہو جائے. انسانی جان بڑی عزیز جان ہے. منتیں سماجتیں کر کے فیصلہ کرا کے آئے. لوگوں کی گالیاں سہی, غلہ منڈی کے کئی دوستوں نے, کئی نوجوانوں نے جذبات میں آ کے مجھے بھی برا بھلا کہا, لیکن میں سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے شہر کو آگ کی آگ میں نہیں جھونکنا چاہیے. میں نے وہ نعرے برداشت کر لیے, ان دوستوں کا گلا سن لیا, شاہ صاحب کی ناراضگی برداشت کر لی, لیکن یہ فیصلہ کیا کہ کسی طرح جان کو انسانی ضائع نہ ہو. اور یہ فیصلہ لکھا گیا کہ آئندہ سال وہ علوم شیعہ کے سامنے سے نہیں آئیں گے. لیکن شیعہ اس معاہدہ پہ قائم نہیں رہنا چاہتا تھا. اس نے 10 محرم کو وہاں تو بے شک خلاف ورزی نہیں کی, لیکن ایک دوسری شہر سے جلوس بھیجا, مسجد فاروقیہ پہ پتھرو کیا, تبرہ بازی کی, جس کے عوض میں تھوڑا سا کلیش ہوا, پولیس نے رفع دفع کرا دیا. پھر مسلمانوں کے جذبات بھڑکے اور چوک پہ چند نوجوان نعرے بازی کر رہے تھے جن پہ فائرنگ کی گئی اور ایک نوجوان اس فائرنگ کا نشانہ بنا. اس کی جنگ پھر لڑی, لڑائی لڑی, مقدمے آئے, مصیبتیں آئیں, اس کے لیے پھر کانفرنس کرنی پڑی. اس میں بھی حالات کو اتنا کنٹرول کیا کہ کوئی مزید جان ضائع نہ ہو, پرامن راستہ اختیار کیا اور اس رنگ میں لا کے اس جنگ کو لڑا اور اتنی محنت کر کے آئے. اگر ہم ہی تخریب کار ہیں اتنا دلائل کے باوجود, تو آپ امن کی تعریف کریں کہ امن کسے کہا جاتا ہے؟ وہ لفظ لاؤ جس کے ذریعے کسی چیز کا نام امن رکھا جائے. اتنی بڑی لڑائی لڑنے کے بعد, اتنا بڑا کنٹرول کرنے کے بعد, ہزاروں اور لاکھوں کے اجتماعات کو, ان کے ابھرے ہوئے جذبات کو کنٹرول کرنے کے بعد بھی اگر میں امن پسند نہیں ہوں تو 302 کا پرچہ تو ہو گئے, پھر کچھ کر لینا چاہیے میرا خیال میں. اگر تمہاری نگاہ میں میری امن پسندی کوئی قدر نہیں رکھتی, کوئی بیریئر بدل نہیں رکھتی, تو آخر تم بتلاؤ, میں بھی تو انسان ہوں, میرے بھی جذبات ہوں گے, میرا بھی دل گردہ ہوگا کہ تمام تر کوششیں کر کے حالات کو سنبھالا بھی جائے اور پھر بھی یہ تانا کہ میری وجہ سے حالات بگڑتے ہیں. میرے محترم سامعین, اب آئیے میری موجودگی میں تیسرا واقعہ قاضیاں والی مسجد کہے. اس میں صورتحال کیا تھی جو اب موجودہ حالات میں زیر بحث ہے. آپ میں سے ہر سنی کے ذہن میں یہ پوری کہانی ہونا چاہیے تاکہ آپ دوسرے لوگوں کو قائل کر سکیں. حالات آپ کے سامنے آئیں, ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے, کسی کی منت نہیں کرتے. میرا مالک, میرا خالق صرف رب العالمین ہے. نہیں مانگتا میں کسی سے بھیک کہ اگر میری موت اسی عوض میں آ گئی ہے اور میری لاش کے ذریعے سنیت کا پودا چمک سکتا ہے تو چمک جائے. میں نہیں بھی ایک مانگتا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ بے انصافی بھی نہیں ہونے دی جائے گی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ بے انصافی بھی نہیں ہونے دی جائے گی. حالات و واقعات یہ ہیں. شام کو ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ شیعہ آج اس معاہدے کے خلاف ورزی کرنا چاہے گا جو کاجیاں والی مسجد میں درس قرآن اور مجلس کے سلسلہ میں ہوا ہے. لہذا کوئی نہ کوئی بات انتظامیہ کے نوٹس میں آنی چاہیے. مجھے بعض دوستوں نے بتلا, میں نے اس کو نظر انداز کر دیا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, 10-15 منٹ کی بات ہے, خلاف ورزی ہوگی یا نہیں ہوگی. مہوم باتوں پہ روزانہ ایک بات کو اٹھائے رکھنا, خیر اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. نتیجہ تن وہ خلاف ورزی ہوئی. خلاف ورزی کے عوض میں آل و سنت نے پورا من احتجاج کیا, موقع پہ موجود پولیس سے احتجاج کیا کہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. موقع پہ موجود انچارج پولیس کہتے ہیں اب تو 10:30 ہو گئے, اب آپ جانے دیں, اگلے سال صحیح. نوجوانوں نے کہا کہ ہمیشہ اگلے سال صحیح. یہ ان کی بات آپس میں ہو رہی تھی. خیر اس نے کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے ان کو ٹھنڈا کر لیا کہ بھئی اب تو بات نکل گئی, اب آپ آخر چاہتے کیا ہیں؟ وقت تو نکل گیا, 10:30 سے اوپر ٹائم ہو رہا ہے, ان کی مجلس کا اب ٹائم ہے, میں ان کو اب کیا کہوں؟ تم نے خلاف ورزی کی ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہرحال معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. ان نوجوانوں نے صرف اس کو اتنا کہا میری اطلاع کے مطابق کہ ان کو یہ کہہ دو کہ تبرع نہ کریں. اس نے کہا ٹھیک ہے, کوئی تبرع نہیں ہوگا, آپ جائیں. چند ایک نوجوان مسجد میں اعتکاف بیٹھے تھے, جن میں مولانا ظہور احمد صاحب بھی اعتکاف میں بیٹھے, 2-4 ساتھی ان کے پاس اور بیٹھ گئے, باقی لوگ نکل گئے. اتنے میں وہ انچارج موقع پہ جو پولیس انچارج تھا غلام شبیر نیازی, وہ جاتے ہیں مولوی صاحب سے کہتے ہیں ان کو باہر نکال دو, یہ یہاں کیوں بیٹھے؟ انہوں نے کہا بھی کہ ہم تو مسجد میں بیٹھے ہیں, کچھ اعتکاف والے ہیں کچھ دوسرے. اس نے کہا اعتکاف کے علاوہ جو باقی ہیں ان کو نکال دیا جائے. خیر کچھ نکل گئے, کوئی ایک کا دکا بیٹھا بھی رہا ہوگا. جب وہ نوجوان باہر نکلے ہیں تو ان نکلنے والوں پر شیعہ حملہ آور ہوا ہے, ان مسجد سے نکلنے والوں پر حملہ آور ہوا ہے, اور ایک ریڑی پہ قریب آدمی آ رہا تھا اس پہ حملہ آور ہوئے, ایک مولانا حفیظ الدین صاحب کا رشتہ دار اپنے کام سے آ رہا ہے اس پہ حملہ آور ہوئے, ہمارے 5 آدمی انہوں نے زخمی کیے, اگرچہ زخم خفیف ہیں لیکن زخمی ہوئے. اور شیعوں نے فیر کھول دیا, فیرنگ دھڑا دھڑ کی, تبرع کیا. کاشیوں والی مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر صدیقہ کائنات حضرت عائشہ کا نام لے کے تبرع کیا, کاتب وحی حضرت معاویہ کا نام لے کے تبرع کیا, اور فیرنگ برابر کرتے رہے. مسجد میں بیٹھے ہوئے معتکفین نے دروازے بند کیے, اور اس صورت میں وہ گویا موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھے. ان حالات کی جب اطلاع اور ان حالات واقعات کو جب باقی لوگوں تک پہنچنے کا موقع مل گیا تو لوگ بکھرے ہوئے اچانک خود بخود اٹھے, معلوم نہیں کدھر سے آئے, کہاں سے آئے, کس محلہ سے آئے. شیعہ بھی فیرنگ کر رہا تھا, سنی بھی موقع پہ پہنچے. مان لیتا ہوں ایک منٹ کے لیے کہ فیرنگ دونوں سائڈوں سے ہوئی, اخباری رپورٹ بھی یہی ہے فیرنگ دونوں سائڈوں سے ہوئی, سی آئی ڈی رپورٹ بھی یہی ہے فیرنگ دونوں سائڈوں سے ہوئی, اور سنیوں کی جانب سے دفاع ہوا وہ ان لوگوں کے لیے بھاگے جو مسجد میں معصور تھے جنہیں شیعہ قتل کرنا چاہتا تھا. اس صورت میں فیرنگ ہوئی, معاملہ رفا دفا ہو گیا, لوگ گھروں کو چلے گئے. یہ وہ وقت تھا جب لوگ تراویح پڑھ کے سو چکے ہیں, کوئی پلان نہیں, کوئی پروگرام نہیں, کوئی اسلحہ جمع نہیں کیا گیا, لیکن شیعہ اس دن مجلس میں اکٹھے ہیں, وہ پلان بنا چکے ہیں, وہ اسلحہ لے کے بیٹھے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہنگامہ جو ہوا, ایک بلوہ جو ہوئے, اس میں کیسے متعین کر لیا گیا کہ فلاں فلاں قاتل ہے اور فلاں فلاں بری ہے, اور اس میں ابتدا کو کیوں نہیں دیکھا جا رہا کہ ابتدا کدھر سے ہوئی, حالات کیوں سنگین ہوئے, ان حالات واقعات کو سامنے کیوں نہیں رکھا جا رہا. پھر جو مقدمے کی کہانی بنائی گئی اس پہ ذرا قانونی نقطہ نگاہ سے نظر ڈالیے. کہانی یہ بنتی ہے کہ 2-3 کاریں آئیں, اس میں مولوی حق نواز ایک کار میں سوار تھا, ایک میں فلاں فلاں سوار تھے, ایک میں فلاں فلاں سوار تھے, نام بنام نام بما ولدیت بما ان کے جو عرف تھے, کسی کا نام محمد رمضان عرف پپے تو وہ عرف بھی یاد ہے, کسی کا نام شہباز عرف باڈو ہے تو باڈو بھی یاد ہے, ولدیت بھی یاد ہے, قومیت بھی یاد ہے. یعنی اتنے جانے پہچانے ہوئے دشمن رات کے 10:30 بخول شیعوں کے کاروں پہ سوار ہو کر ان کی مجلس میں, ان کے جلسے میں, ان کے گھر میں, ان کے محلے میں, جو چاروں طرف وہ ہیں کہ جن میں ایسے جانے والوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر انہوں نے اینٹیں برسانا شروع کر دی ہمارا کچھ نہیں بچے گا, وہ پہنچتی ہیں اور کاروں سے اتر کر کاریں جلسہ تک بھی نہیں لے جاتے, کاروں کے لیے لکھے انہوں نے گلی کی نکر پہ کھڑی کر دی اور خود آگے آگے کاریں گلی کی نکر پہ کھڑی کر دیتے ہیں. ملزم بھرے مجمع میں گھستے ہیں اور گواہ کو ایک انچ بھی زخم نہیں آتا, وہ کربلا کے راوی کی طرح نام گن رہا ہے, وہ کربلا کے راوی کی طرح حالات نوٹ کر رہا ہے, گواہ کو زخم نہیں آئے, کسی وڈیرے دبکر کو زخم نہیں آئے, کسی ذاکر کو زخم نہیں آئے. یہ تمام کاروائی وہ دیکھتا رہا, وہ عرف بھی نقل کرتا رہا, وہ نام بھی نقل کرتا رہا, وہ ولدیت بھی نقل کرتا رہا, وہ یہ بھی دیکھتا رہا فلاں کے ہاتھ میں کلاشن کوف تھی, فلاں کے ہاتھ میں ریوالور تھا, فلاں کے ہاتھ میں بندوق تھی, فلاں کے ہاتھ سے فلاں کو لگی, فلاں کے ہاتھ سے فلاں کو لگی, وہ کلاشن کوف ہو وہ برسے اور پھر گواہ کھڑا واقعات نوٹ کرتا رہے, دنیا کی کوئی عدالت ان واقعات کو نہیں مان سکتی. کلاشن کوف کی موجودگی میں کوئی ٹھہر جائے؟ کیسے ہو گیا یہ واقعہ؟ کہاں ہے جنگ کی انتظامیہ قانون دان جو پوچھتے پھر رہی کہ بتلا جی واقعات کیسے ہوئے؟ تم اندھے ہو, تمہارے سامنے واقعات نہیں ہیں, تمہارا ایس پی موقع پہ موجود نہیں تھا, تمہارا ایس پی موقع پہ موجود نہیں ہے, تم اتنے پاگل بن گئے ہو تمہیں حالات تک معلوم نہیں ہے, تم دل دانستہ اس کارروائی کی پشت پہ لگے ہوئے ہو اور سنیت کو کرش کرنا چاہتے ہو. ایف آئی آر میں یہ لکھے کاریں گلی کی نکڑ پہ کھڑی ہیں, یہ گلی میں گھس کے فیر کر رہے ہیں, اور آگے لکھا کیا ہے؟ لکھا یہ کہ آئے اتنے مسلح لوگ, اتنے بڑے تقریب کار کلاشن کوف لے کے آئے, اور ایک شادے مسلی کو جو گلیوں میں نالیاں غریب صاف کرتا ہے, میں ہٹ نہیں کرتا, مذہب اس کا اپنا, لیکن مرنے کے بعد اس کی قومیت اور اس کی ذات پہ ہٹ نہیں کروں گا, اس کو مارنے کے لیے جس کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ چرس بھی پیتا تھا. ملزم آئے, وہ آگے لکھا ہے ایف آئی آر میں کہ شادے پہ فیر کیا, فیر کیسے ہوا؟ حق نواز نے للکارا آج کافروں کو مار دو, اور اس للکارنے کے بعد محمد رمضان عرف پپا ولد شیخ محمد یوسف نے فیر کیا, شادہ مسلی موقع پہ قتل ہو گیا اور ملزم واپس چلے گئے. کیا کہنے ایف آئی آر درج کرانے؟ اے کاش تمہیں وہ مان نہ جنتی اس عقل کے ساتھ, اس نے تمہیں جن کے تمہیں گودی میں پرورش دے کے اپنے آپ پہ ظلم کی ہے, تمہیں تو خالق نے عقل کا کوئی ناخن بھی عطا نہیں کیا تھا, کون سی عدالت سزا دے لے گی؟ ہاں اگر اللہ کے ہاں میری موت لکھی ہوئی ہے اسباب بن جائیں گے, ورنہ قانون کی دنیا میں کوئی عدالت کوئی جج نہیں ہے جو ہمیں اس کیس میں سزا کر سکے. آخر ساری دنیا تو نہیں مر گئی, آپ حیران ہوں گے چلتے ہوئے بات کہتا جاؤں, ہائی کورٹ کی عدالت ہو, 302 کا کیس ہو, ملزموں کی قبل از گرفتاری ضمانت کا مسئلہ ہو, وکیل 1100 روپے لے, کیا کہیں؟ 1100 روپے ہمارا خرچ ہوا قبل از گرفتاری ضمانت کرانے پہ, اور پھر جج کے سامنے کوئی کتاب نہیں قانون کی کھلی, کوئی بحث نہیں ہوئی, دلائل نہیں دیے گئے, ضمانت ہو گئی. کیا یہ خاص اللہ کا فضل نہیں ہے؟ بتلائیں نا, خاص اللہ کا فضل نہیں ہے؟ آگے بھی جو اللہ نے لکھے, اللہ نے لکھ دیے کہ ہم نے چند دن جیل کی روٹیاں کھانی ہیں تو وہ ہم کھانے وہاں جائیں گے, تم سارے زور لگاؤ تب بھی ہم وہاں جائیں گے, اور اگر روٹیاں وہاں کی نہیں لکھی ہوئی تو آپ لوگ سبب بن جائیں گے ہم وہاں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے یہ نہیں ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ ایف آئی آر درج کرائی گئی, پھر توجہ فرمائیے ذرا, آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں تاکہ آپ واقعات کو دوسرے دوستوں تک پہنچائیں. قتل کیس میں مین چیز ہوا, تھک تو نہیں گئے؟ 5-10 منٹ آپ کے اور لوں گا. قتل کیس میں مین چیز ہوتی ہے, توجہ رہے, قتل کیس میں مین چیز یہ ہوتی ہے اس آدمی کو جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے ساتھ قاتل کی دشمنی کیا تھی؟ کیا قاتل نے واقعی ارادتاً اسی کو قتل کیے، اسی کے قتل کے لیے آیا تھا؟ اس کو ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے. پوری ایف آئی آر میں شیعوں کی مٹ ماری گئی، وہ وجہ دشمنی نہیں بیان کر سکے. تم کہاں بیٹھے ہو؟ تمہارے ذاکر تو دوڑا پڑنے والے. حق نواز کو 15 سال ہو گئے عدالتی دھکے کھاتے ہوئے. اللہ کے فضل و کرم سے میں قانون کی وہ پیچیدگی ضرورت کے مطابق جانتا ہوں. انہیں چاہیے تھا وہ بتلاتے کہ یہ جو کاروں پہ آئے تھے قاتل، ان کے ساتھ ہماری یہ دشمنی تھی، اس کی وجہ سے آئے تھے، اس لیے ہمارا آدمی قتل کر گئے. لیکن شیعہ ایف آئی آر میں اپنی دشمنی نہیں بتلا سکے. اب بھائی مجھ سے بھی سوال ہو سکتا ہے کہ تیرا نام نجائز کیوں آیا؟ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تیرا نام نجائز ہے کیوں آیا؟ تیرے ساتھ باقی ساتھیوں کے نام نجائز ہے کیوں آئے؟ آئیے میں وجہ نزاع بتلاتا ہوں، دشمنی بتلاتا ہوں. میری تمام تقاریر شیعہ ازم کے خلاف ہیں. سپاہ صحابہ کی بنیاد شیعہ ازم کو متزلزل کر رہی ہے. پورے ملک میں یہ جماعت پھیل گئی ہے. اس جماعت نے کل پاکستان دفاع صحابہ کانفرنس کی، جس میں جنگ کے علماء سرپرستی کرتے رہے اور بیرونی علماء مہمان کی حیثیت سے آئے. 2.5 لاکھ کا اجتماع آیا، جس نے ملک میں سنیت کو نئے سرے سے جنم دیا، جس نے سنی لہر دوڑائی، جس نے سنیت کو جگایا. اس لیے شیعت سمجھ رہی ہے کہ یہ حالات کس ڈگر پہ جا رہے ہیں. سنی تو بیدار ہوتا جا رہا ہے. یہ وجہ نزاع ہے، یہ لڑائی اور میرے ساتھ شیعہ دشمنی کی دلیل ہے کہ انہیں ہم سے خطرہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ آدمی مٹ جائیں، اس لیے ہمارے ساتھ اگلا قدم نہ اٹھ سکے. اب سپاہ صحابہ 2 ماہ سے مسلسل اعلان کر رہی ہے کہ عالمی دفاع صحابہ کانفرنس لاہور موچی دروازہ میں ہوگی، جس میں سعودیہ کے علماء، عراق کے علماء، ایران کے سنی علماء، برطانیہ کے سنی علماء، انڈیا کے سنی علماء، پاکستان کے سنی علماء جمع ہوں گے، اور وہ چند ایک معقول مطالبات اس کانفرنس سے منوائیں گے. پھر حکومت کی میز پہ رکھ کے فیصلہ کن پروگرام کو ترتیب دیں گے. یہ دوسری وجہ ہے شیعہ دشمنی کی کہ انہوں نے میرا نام بلا وجہ ناجائز درج کرایا، میرے ساتھیوں کا نام بلا وجہ اور ناجائز درج کرایا. وہ ساتھی جو گھروں میں سوئے ہوئے تھے، جن کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، ان کے نام درج کرائے اور ان پہ 302 کا کیس ڈالا. نمبر 3 شیعوں کا میرے ساتھ دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ 10 محرم کا کیس لڑا ہے ہم نے شیعوں کا میرے ساتھ. نمبر 4 دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ گڑھ مہاراجا کا کیس لڑا، وہ سال جیل میں رہے، وہ ذلیل ہوئے، انہیں 2.5 لاکھ روپیہ جرمانہ ادا کرنا پڑا، اس لیے شیعوں کو میرے ساتھ دشمنی ہے. نمبر 5 شیعوں کو اس لیے بھی دشمنی ہے کہ میں نے شیعوں کے عقیدہ تحریف کو سامنے رکھ کر کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتا، شیعہ عائشہ کو نہیں مانتا، شیعہ علی کو مچھر کہتا ہے، شیعہ زہرا کی توہین کرتا ہے، شیعہ کے یہ عقائد ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، ان کو بیان کر کے جب میں نے یہ کہا، مجدد الف ثانی نے شیعوں کو کافر کہا ہے، ابو حنیفہ کی فقہ کافر کہتی، فتاوی عالمگیری کافر کہتا ہے، احمد رضا خان بریلوی کافر کہتے ہیں، علماء دیوبند کافر کہتے ہیں، امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی کافر کہتے ہیں. جب میں نے ان فتووں کو عام کیا، بیان کیا، شیعہ کو دشمنی لگ گئی، نوجوانوں کو انہوں نے منظم ہوتے دیکھا، تو یہ 5ویں وجہ ہے میرے ساتھ دشمنی کی، جس کی وجہ سے میرا نام 302 کے پرچے میں غلط درج کرایا گیا. اگلا سوال اٹھے گا، سنیو سنو، کہ شیعوں کو تو دشمنی تھی تیرے ساتھ، انہوں نے تو ناجائز نام لکھوا دیا ہوگا، پولیس کو تو دشمنی کوئی نہیں، وہ غلط نام درج کیوں کر رہی ہے؟ نہیں سمجھ رہا؟ آپ آنے تو دیں میز پہ، اگر جرا کر کے تمہارا دماغ نہ ہلا دوں تو حق نواز نام لے تم آؤ. سوال پیدا ہوتا ہے، توجہ رہے، بات ختم کرنا چاہتا ہوں، نماز کا وقت ہو گیا، کہ شیعوں کو تو دشمنی ہے لیکن پولیس کو تو دشمنی کوئی نہیں، وہ تیرا نام غلط درج کیوں کر رہی ہے؟ آئیے اب پولیس دشمنی بتلاؤں. پولیس نے 10 محرم کو علوم شریعہ لوٹا، ہم نے ان کے خلاف چوری کا پرچہ درج کرایا ہے. مثل پہ لاؤ میرے یہ بیانات، خدا کا خوف کھاؤ. ہم نے ان کے خلاف چوری کا پرچہ درج کرایا. یہ دشمنی ہے ان کو میرے ساتھ, اس لیے وہ غلط نام درج کر رہے ہیں. ایس پی حاجی اصغر علی کو نکالا, اس کے خلاف میرے اخباری بیان موجود ہیں, اس کے خلاف احتجاجی جلسے موجود ہیں, اس کو نکالا گیا, تقریریں کی گئیں, قراردادیں پاس کی گئیں, اس کے خلاف ایک ایکشن کمیٹی بنی جس میں ساجد سیال صاحب تھے, جس میں ریاض حشمت تھا, جس میں میں تھا, جس کی وجہ سے حاجی اصغر علی کو اور اس کے ساتھ چیلے چمٹے جو اس کے ذریعے رشوت کھا رہے تھے انہیں تکلیف ہوئی. حاجی اصغر علی کو جبری چھٹی میں بھیجا گیا, اور جو اس کے چمچے اس کے ذریعے یہاں لوٹ مار مچائے ہوئے تھے ان کی لوٹ ختم ہوئی. یہ نمبر دو کی پولیس دشمنی ہے میرے ساتھ, جس کی وجہ سے وہ میرا غلط نام درج کر رہے ہیں. نمبر تین تاسا دشمنی, میں نے 18 تاریخ کے تھانے دار چودھری عبدالسلام کے لیے موجودہ ایس پی کو کہا کہ اس نے 1400 روپیہ رشوت فلاں سے لی ہے, اس نے ہمارے انجمن سپاہی صدر کے ایک ساتھی کو تھپڑ مروائے ہیں, اس کا فوری تبادلہ کیا جائے, انکوائری کی جائے. ایس پی نے مجھے کہا غور کریں گے سوچیں گے, دوبارہ ملا غور کریں گے سوچیں گے, نہیں مانا. میں ایس پی کی شکایت لے کے ڈپٹی کمشنر کے پاس گیا, میں نے کہا آپ کہتے میرے پاس لاؤ ایسے کیس, میں کام کروں گا. میں نے کہا یہ کیس ہے 1400 روپے رشوت کا, تھانہ دار نے لیے, دیکھتا ہوں اب آپ کیا کرتے ہیں. ایس پی کو ڈپٹی کمشنر نے ڈنڈا دیا, وہ تھانہ دار وہاں سے تبدیل ہوا. اس کی انکوائری اس میں آئی, کیا اس کا نام ہے اپنا اینٹی کرپشن میں آئی. یہ تیسری وجہ ہے پولیس کی میرے ساتھ دشمنی کی. پولیس دشمنی کے اور بھی دلائل لا سکتا ہوں, یہ وہ دلائل ہیں جو میں نے اس بات پہ پیش کیے کہ میرا نام میرے ساتھیوں کا نام غلط اس لیے درج کرایا گیا کہ ان کے دل میں میری دشمنی ہے, اور اس دشمنی کے یہ دلائل ہیں. شیعہ بتلائے کہ آخر اس کو یہ نام لکھانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. نمبر دو, شاید سوال یہ پیدا ہو کہ چلو تیرے ساتھ تو دشمنی تھی, تیرے انجمن سپاہی صحابہ کے ساتھیوں کے ساتھ بھی دشمنی ہوگی, شیخ یوسف کا نام اس کے بیٹوں کا نام کیوں لکھایا. وہ بات ابھی میرے سینے میں پنہا ہے, ابھی نہیں نکالنا چاہتا, وقت آیا تو وہ بھی بتلاؤں گا کہ شیخ یوسف کے بیٹوں کو انوالو کیوں کیا گیا. لاؤ میز پہ, تم ٹیبل پہ آؤ, میں حقائق کھول کے سامنے رکھتا ہوں. سنی بھائیو, آکاش میری آج کی یہ تقریر کسی چوک پہ تقریر ہوتی, پورا شہر سنتا, حقائق سے آگاہ ہوتا, مطلع ہوتا. دیوبند جو, بریل جو, آل حدیث ہو, میں تم سے اپنی ذات کی بھیک نہیں مانگتا. تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اصحاب پیغمبر کے خلاف تبرے کی زبان تو روکو. ٹھیک کہتا ہوں یا غلط کہتا ہوں؟ اونچی آواز سے. نمبر دو, یہ بھی غور کیجئے, ملا اکبر پورا میں حضرت معاویہ پہ تبرہ ہوا, ہم نے پرچہ دیا, درخواست لے لی گئی, ملزم نہیں پکڑے گئے. قصر زہرا میں صحابہ پہ تبرہ ہوا, ہم نے پرچہ درج کرایا, درخواست دی, گواہ دیے, ملزم نہیں پکڑے گئے. جامعہ حسینیہ سے کتاب چھپی جس میں حضرت عائشہ کو منافق اور کافر لکھا معاذ اللہ, اس ملزم کو نہیں پکڑا گیا. شیخ یوسف صاحب ایم پی اے کے بھائی کے سینے سے صحابہ کرام کا بیج چھین کے اپھار کے نالی میں پھینکا گیا. درخواست دینے والا شیخ یوسف, اس کی حمایت کرنے والوں میں میں خود تھا, وہ ملزم بھی آج تک نہیں پکڑا گیا. 18 زاری موڑ پہ ایک ذاکر کنڈکٹر نے حضرت معاویہ پہ تبرہ کیا, ہمارے سپاہی صحابہ کے ساتھی تھانے گئے, پرچہ درج کرایا, لیکن وہ بھی گرفتار نہیں ہوئے. وہ ساتھی ایس پی کے پاس پیش ہوئے, ایس پی نے کہا تبرہ تو بہت لوگ کر رہے ہیں, پھر سارا شہر گرفتار کر لیا جائے. یہ وہ واقعات ہیں. سنی درخواستیں دیتے رہتے ہیں, سنوائی کوئی نہیں ہوتی, لاوا پکتا رہتے. حق رواج کے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہو؟ اپنی حماقت کے کھاتے میں ڈالو, اپنی بے حیائی دیکھو کہ تم کس جگر پہ چل رہے ہو, تم حالات کو کس نیٹ پہ لے گئے ہو. اور آج پھر کہنا چاہتا ہوں, میں نے مختصر حالات واقعات آپ کے سامنے رکھے, مزید کل کے جمعہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کل جب آئی جی کے پاس میں پیش ہوا, وہ مجھے نہیں جانتا تھا. مولانا عبد القادر آزاد صاحب تھے, مولانا ضیاء القاسمی صاحب تھے, تو جب بیٹھ گئے تو مولانا آزاد نے تعارف کرایا کہ یہ حق نواز ہے, اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں. ایسے آئی جی اٹھا تکبر کے طور پہ یا اپنی شان کر یہ نہیں کہتا, اٹھا اور دوبارہ سلام کر کے یوں ہاتھ کو جھنجھوڑتے, اچھا آپ مولانا حق نواز ہیں, دنیا کہتی ہے کہ یہ پرابلم ہے. میں نے کہا میں مظلوم ہوں, سنیت مظلوم ہے, مجھے موقع دو, ایس پی کو یہاں طلب کرو, وہ ثابت کر دے کہ پرابلم میں ہوں, مجھے یہی گولی مار دی جائے. الحمدللہ ہم جہاں تک جنگ لڑیں گے دلائل کی دنیا میں لڑیں گے. ہم نے آئی جی کے ذہن کو صاف کیے, وہ اب انصاف نہ کرے اس کی مرضی ہے, لیکن اس کو ہمارے دلائل کے جواب میں کوئی دلائل نہیں آئے, نہ وہ ہمارا رد کر سکتا تھا. اور بریلوی بھائیوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کے صاحب زیادہ نذیر سلطان نے ہمارے ساتھ تعاون کیے ہیں, آپ کے دوسرے کئی علماء بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. تم ذاتی انا کے مسئلے مت بناؤ, تم حالات اور واقعات کو دیکھو. چلو شاید آپ یہ کہیں کہ میں آج تمہیں اتحاد کی دعوت دے رہا ہوں, نہیں آر آر پارک کے جلسے میں لوگوں کو یاد ہے میں نے کہا تھا میں تمہارے پاؤں پہ ٹوپی رکھتا ہوں, کہا تھا. آپ گواہی دیتے ہیں اس بات کی؟ میں تو مدت سے تمہیں کہہ رہا ہوں لیکن تم قریب نہیں آتے, اس کے باوجود زیادتی تمہارے ساتھ ہوتی ہے. تمہارے مولویوں کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوتا, لڑائی حق نماز لڑتا پھر رہا ہوتا ہے. یہ رشید پور آپ کے 18,000 کے قریب قصبے, شیعوں نے بریلویوں کی مسجد سے صحابہ کے نام مٹائے, لڑائی حق نماز نے لڑی, 25 مربع کا مالک ذمہ دار ہے جس کو آپ کوئی نہیں ڈالتا تھا. تھانہ اس کا زر خرید تھا, اس ذمہ دار کو گرفتار کرایا, اس سے پرچہ درج ہوا. بریلوی مولوی تھا, مسجد بریلویوں کی تھی, کوئی مولوی قریب نہیں گیا, جنگ حق نواز نے لڑی. موزا باغ میں مولوی بریلوی تھا, شیعوں نے تورا کیا, درخواست بل بریلوی مولوی قاری محبوب عالم نے دی, پیروی حق نواز نے کی, جنگ باغ میں جل کے حق نواز گیا, صادق حسین شاہ صاحب گئے, مولانا یاسین گئے, مولانا اسداللہ گئے, ہم پہنچے. ہمارے سامنے اس بریلوی مولوی نے کہا کہ میرے مولوی سے کھان جو گئی نہیں, اصل کے علماء ہے جو بندن جڑے اوکھے ویلے میرے کام آئے.
نعرہ تکبیر علماء اہل سنت, علماء اہل سنت.
بریلوی دوستو یہ تم پہ کوئی احسان نہیں, میرا فرض تھا کہ میں یہ کام کرتا ہوں. تم گالیاں دو تب بھی اگر کل کو تمہارے ساتھ کچھ ہوگا تمہارے پیر بعد میں آئیں گے, حق نواز سر پہ کفن باندھ کے پہلے آئے گا. تجربہ کر لو, اس لیے کہ میں جنگ اصحاب رسول کی عزت ناموس کی لڑنا چاہتا ہوں. میرے محترم سامعین, اس کے بعد موسا اس میں کیاس کا نام ہے کریم فرمانا میں ایک پلاٹ ہے, بریلوی مکتب فکر کے آدمی کا پلاٹ ہے, شیعہ اس پہ امام باڑہ تعمیر کر رہے ہیں. آدمیوں کی لڑائی ہو گئی, دونوں طرف سے لڑائی ہوئی, 5-7 سنی تھے اور 150 شیعہ تھا, لیکن 150 شیعہ بھاگا, 5-7 سنی کامیاب ہو گئے. دونوں طرف سے لڑائی تھی, آدمی زخمی ہوئے, حویلی بہادر شاہ اسپتال میں آئے, بریلوی مسلک کے ساتھی زخمی تھے. رات کے 10 بجے مجھے علم ہوا, یہاں سے سپاہ صحابہ کے ساتھیوں کو میں نے اسپتال بھیجا فوری طور پہ کہ آپ وہاں ڈاکٹر سے ملیں, کہیں گڑبڑ نہ کرے, ان کی بیمار پرسی کریں. ان نوجوانوں نے بیمار پرسی کی, موقع پہ پہنچے, بعد میں میں خود گیا, ان کو تعاون کا یقین دلایا, ان نے شکریہ ادا کیا اور مجھے یہ کہا کہ ہماری کوئی سلو ہو رہی ہے, نہ ہوئی ہم آپ کو اطلاع دیں گے. تمہارے جنگ سٹی میں امام باڑہ بن رہا تھا, بریلویوں کے محلے میں بن رہا تھا, بریلویوں کی مسجدوں کی ارد گرد مسجد بن رہا ہے. لڑائی حق نواز نے لڑی, اطلاعیں حق نواز نے دی, اے ڈی سی جی سے بات حق نواز نے کی, اور مسئلے تمہارے ہیں تب بھی لڑائی حق نواز لڑتا ہے, مسئلے دیوبندیوں کے ہیں تو وہ تو جہاں اور اکابر لڑ رہے ہیں وہی میں بھی ایک کارکن کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں. مدعی صحابہ رسول کا مسئلہ تو جنگ ہم لڑ رہے ہیں, تمہیں بھی تو کم از کم کبھی خیال آ جانا چاہیے کہ تم پھر بھی شیعہ کے ہاتھ پہ کھیلتے جاؤ گے. یہ وہ واقعات ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے, بقیہ واقعات کل جمعۃ الوداع ہے. آپ کے جنگ کے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر خطیب اپنی اپنی مسجد میں بیٹھنا اٹھنا نہیں, دعا سے پہلے نہیں اٹھنا, ہر آدمی اپنے اپنے جمعے پڑھ کے ایک, ابھی تو میں نے ایک اہم بات کرنا ہے, اٹھتے کیوں آپ؟ بہت بڑی اہم بات کہنا میں نے, بہت بڑی اہم بات, کوئی نہ اٹھے. ہر آدمی ہر خطیب اپنی مسجد میں 1-1.5-2 بجے جمعہ پڑھ کے پپریا والا نے پہنچائے گا، ہر مسجد سے واپ کر تہارات میں نوازی وہاں پہنچے، جمعت الوداع اللہ سے بھی مانگنا ہے، مطالبات بھی رکھنی ہے، احتجاج بھی کرنا ہے، علماء وہاں دو دو چار چار پانچ پانچ منٹ اپنا خطاب کریں گے اس جمعت الوداع میں، آپ اس کو سنی غیرت سمجھتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں۔ اب آخر میں میں ڈپٹی کمشنر صاحب سے، تمام لوگوں سے میں واسطہ نہیں رکھتا، ہر ایک کو نہیں کہتا، ڈپٹی کمشنر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی آپ نے آج گرفتار کیے ہیں ان کو آج رہا کر دیا جائے، اگر آپ آج رہا نہیں کریں گے تو میں آپ کو صاف کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کل جمعت الوداع کے بعد مجمع میرے بس سے باہر ہو گیا، لیڈرشپ کا کلمہ کوئی نہیں پڑھتا، اس کا کردار دیکھتے ہیں، اگر میں نے کچھ نہ قدم اٹھایا اور مجمع بے لگام ہو گیا، مجھ سے نہیں سنبھالا جائے گا، اس لیے چھوٹی بات کو مت بڑھاؤ، انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا، انہیں فی الفور رہا کر دیا جائے۔ نمبر دو، تجارتی بورڈ نے معقول مطالبہ کیا ہے، ہمارا مقابلے کا پرچہ جائز ہے، اسے درج کیا جائے، ہماری تفتیش منصفانہ کرائی جائے، اور واضح طور پہ کھلی کچہری میں ہمارے دلائل سنے جائیں، ہمارے موقف کو سنا جائے۔ اگر ان حالات پہ فوری ڈی سی صاحب نے غور نہ کیا اور کل جمعت الوداع کے بعد مجمع بکھر گیا، حالات بگڑ جائیں گے، اگر گرفتاریاں یہاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو یہ جھنک کی نہیں رہیں گی، پھر فیصل آباد بھی شروع ہو جائیں گی، رمضان ختم ہو گیا، لوگ جو ایک رمضان کے احترام کی وجہ سے گھٹن میں تھے اس سے آزاد ہو جائیں گے، پھر ملتان کی یہ بات ہوگی، فیصل آباد بھی یہی ہوگی، کراچی سے پشاور تک یہ تحریک نکل جائے گی، اور ربے میں معمولی واقعہ ہوا تھا جس سے ملک تحریک کا رخ اختیار کر گیا، اگر آپ نے ان معمولی باتوں کو تسلیم نہ کیا اور اس پہ منصفانہ ہمارے مطالبے کو نہ مانا، اور حالات کل میرے قابو سے باہر ہو گئے، کنٹرول سے باہر ہو گئے، لیڈرشپ کی ہر بات کوئی نہیں مانتا، ایک حد ہوتی ہے بات ماننے اور منوانے کی، اس لیے میں ڈی سی صاحب سے کہتا ہوں، آپ کو لوگ غلط گائیڈ کر رہے ہیں، غلط لائن دے رہے ہیں، سنیت اکثریت میں ہے، سنیت سواد اعظم ہے، اور اس نے اپنی اکثریت، اپنے مذہبی جذبات، اپنی غیرت، اپنی مذہبی حمیت آج مکمل ہڑتال کر کے آپ سے واضح کر دی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ آدمی چھوٹ جانا چاہیے یا نہیں چھوٹ جانا چاہیے؟ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔